الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بزرگان محترم اور برادران عزیز پچھلے دنوں میرے سفر وغیرہ کی وجہ سے بیچ میں ناغے ہوتے رہے لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان چل رہا اور اس کی چوتھی آیت سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کے اوپر چند بیانات ہوئے تھے اور آج بھی اسی کا تکملہ کرتا ہے. ذہن میں بات کو تازہ کرنے کے لیے پہلی چار آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, الرحمن الرحیم جو رحمان ہے, سب پر رحم کرنے والا ہے, رحیم ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. یہ تو اللہ جل جلالہ کی صفات کا بیان تھا. پھر آگے ہمیں آپ کو یہ کہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ سے یہ کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ چوتھی آیت تھی جس پر غالباً پچھلے تین جمعوں میں نے اس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا تھا کہ اس سے کیا کیا سبق ملتے ہیں اور ہماری عملی زندگی کے لیے اس سے کیا رہنمائی حاصل ہوئی. اسی کا آج تکملہ ہے کہ جو اس ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دو جملے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی نہیں, اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ ایاک نستعین ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں. تو جہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے ایاک نعبد, یہ عقیدہ توحید کا لازمی تقاضا ہے. جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں، تو پھر عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں. اسی لیے صرف اتنا ہی نہیں کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں، شرک ہے. اسی طرح وہ سارے اعمال جو عبادت کا جس میں کوئی پہلو ہوتا ہے یا عبادت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے یا عبادت کے مشابہ کوئی کام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. سجدہ کرنا مثلا یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، تو سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ جائز نہیں. ہاں وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا پیغمبر ہو، اس کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکے گی، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں. ہاں ایک وقت میں ایسا تھا کہ سجدہ صرف عبادت کی علامت نہیں تھی، بعض اوقات تعظیم کے لیے بھی سجدہ کیا جاتا تھا. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو. تو یہ سجدہ جو تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض امتوں میں جائز رہا، لیکن امت محمدیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں آپ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اب تعظیم کے لیے بھی کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں. کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو، ولی اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو، اس کے آگے سجدہ جائز نہیں. لہذا یہ ہمارے علاقوں میں جو طریقہ چلا ہوا ہے بسا اوقات قبروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، قبروں پر سجدے کرنے کا. یا ایاک نعبد والی آیت کے بالکل منافی ہے، اس کے خلاف ہے، اللہ بچائے شرک کے قریب پہنچانے والی چیز ہے کہ کسی کو سجدہ کیا جائے. مگر آپ دیکھو جو ہمارے ہاں مزارات ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات، وہاں پر لوگ جا کے سجدے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ میں ایک ایسے مزار کے پاس تھا تو دیکھا سجدہ کر رہے ہیں. میرا مجھے دیکھ کر کپ کپی تاری ہو گئی کہ اللہ کے سوا ایک مسلمان کسی اور کے آگے سجدہ کرے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ سجدہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا تو شرک ہے، اللہ بچائے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تک انہی کے ذریعے پہنچتے ہیں، اس واسطے ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں تاکہ پھر اللہ تک پہنچے. یہ بیانی وہی بات ہے جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. مکے کے مشرکین کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے تو ان کو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے انما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم یہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک کرتے ہیں. وہی بات آج مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، بالکل اللہ بچائے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو. یہ پیشانی اللہ نے صرف اپنے لیے بنائی ہے، یہ کسی اور کے آگے ٹک نہیں سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کہ آگے جھکے گی، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی. سجدہ تو ہے ہی. اسی طرح بعض اور عبادت کے طریقے ہیں، طواف ہے، یہ سوائے اللہ جل جلالہ کے گھر کے کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں، یہاں تک کہ روضہ اقدس کا طواف بھی جائز. اللہ کے گھر کا طواف اللہ نے حکم دیا ہے، بس وہاں تک ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں. کسی مقبرے پر، کسی مزار پر، کسی بھی چیز کا طواف، اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت میں داخل. پھر بعض چیزیں شریعت نے اس معاملے میں اتنا احتیاط سے کام لیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو عبادت براہ راست تو نہیں ہے لیکن عبادت کے مشابہ بن جاتی ہے، اس جیسی بن جاتی ہے، ان سے بھی منع کیا. مثلا کسی انسان کے آگے اتنا جھکنا کہ جو رکوع کے قریب پہنچ جائے، یہ منع ہے. اب لوگ جو ہے کسی بزرگ کے ہاتھ چومنے کے لیے یا کسی کو کی تعظیم کرنے کے خاطر اتنا جھک جاتے ہیں کہ وہ رکوع کے قریب قریب ہو جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. اس لیے کہ یہ مشابہت پیدا ہو رہی ہے غیر اللہ کی عبادت. اتنا نہ جھکو کہ جو رکوع کے قریب پہنچ جائے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا طریقہ جس میں ایک آدمی خود تو بیٹھا ہوا ہو اور دوسرے اس کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ قیصر و کسرا کی بادشاہوں کی رسم تھی کہ جب وہ کرسی پر بیٹھتے تھے وہ خود تو بیٹھے ہوتے تھے اور لوگ جو ہیں سامنے کھڑے ہوتے تھے، سب باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو وہ عبادت کے اور زیادہ عبادت کے قریب پہنچ گئے. ان سب چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے، اس میں بڑی احتیاط چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کے مقرب بندوں کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، لیکن تعظیم کی حد تک ہو، آگے عبادت جیسی نہ بنے، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے عبادت کا شائبہ پیدا ہو، اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کے لیے. اور یہی تو وہ سجدہ ہے کہ جب مسلمان کی پیشانی اللہ جل جلالہ کے آگے ٹکتی ہے تو پھر یہ دنیا کے کسی چیز کے آگے نہیں ٹک سکتی. اقبال کہتے ہیں کہ وہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے کہ نماز پڑھوں اور سجدہ کروں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب ایک سجدے کا عادی ہو گیا اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا، پھر آگے کہیں اس میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جو اس اللہ کے آگے پیشانی نہ ٹیکے، اللہ کے آگے سجدہ نہ کرے، اسے پتہ نہیں کہاں کہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں، کس کس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، کس کس کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. یہ تو وہ سجدہ ہے جو سارے سجدوں سے نجات دے کر ایک ہی اللہ اپنے خالق اور مالک کی طرف انسان کو پہنچاتا ہے. اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت. دوسرا جملہ اس آیت کریمہ میں ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے، یہ لفظ ہے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا مانا؟ کہ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے مدد. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دنیا کے اپنے کاموں میں پتہ نہیں کن کن لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں کہ بھئی ہمارا علاج کر دو. بے روزگار ہیں تو کسی آدمی سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھے روزگار دلا دو. کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس کے اندر انسانوں سے مدد مانگتے ہیں، بھئی مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، میری مدد کر دو، مجھے راستہ بتا دو، کہاں جاؤں، وغیرہ وغیرہ. تو دل میں خیال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو دنیا میں پتہ نہیں کن کن سے مدد مانگتے رہتے ہیں دن رات. پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے پانچ وقت نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ، حالانکہ مانگ رہے ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ایاک نستعین، یہ بہت عظیم حقیقت کا دھیان پیدا کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے. وہ یہ کہ مدد اصل میں حقیقی مدد اسی سے مانگی جا سکتی ہے جو مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیار میں ہو، اس کی قدرت میں ہو کہ کسی دوسرے کی مدد کرتے. وہ مدد یہاں پر مراد ہے. تو لیکن ہم جو دنیا میں یہ مدد مانگتے رہتے ہیں نا، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے مثلا، تو یہ مدد در حقیقت یہ بھی ایک سبب کا اختیار کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود حکم دیا ہے کہ بھائی بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو. لیکن یہ اعتقاد ہر آن ہر لمحے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم جا تو رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کا کام نہیں، شفا دینا اس کے اختیار میں نہیں، اس کی قدرت میں نہیں. ہم اس سے جا کر اس معنی میں مدد مانگ رہے ہیں کہ ایک اللہ نے اس کو سبب بنا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کہاں سے یہ طاقت آ گئی کہ وہ آپ کو شفا دے، ڈاکٹر کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا جس سے وہ پہچانے کہ کیا بیماری ہے اور اس بیماری کا کیا علاج ہوتا ہے. وہ علم بھی تو اللہ ہی نے عطا کیا اس کو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہوتی تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی بیماری کو پہچان سکتا، اس کا علاج کر سکتا، اور جو دوا اسے تجویز کی کہ یہ دوا کھا لو اس سے تمہیں آرام ملے گا، تو اس دوا میں تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ ڈاکٹر نے پیدا کر دی تھی، وہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ لہذا جب کسی ظاہری سبب کو اختیار کرو تو ساتھ میں یہ سب جو یہ دل میں تمہارے یہ احساس بیٹھا ہوا ہونا چاہیے کہ اس چیز میں بذات خود نہ کوئی تاثیر ہے، نہ اس کے اندر طاقت ہے، نہ اس کے اندر قدرت ہے کہ میری مدد کر سکے، لیکن تاثیر اور مدد اور قدرت جو ہے وہ تمام تر اللہ جل جلالہ کی ہے. لہذا دوا بھی کھاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گا، لیکن مدد مانگوں گا اللہ سے کہ اللہ میں نے یہ طریقہ تو اختیار کر لیا لیکن اس میں تاثیر آپ ہی پیدا فرمائیں. کیونکہ دوا آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، اور ہم لوگ تو کیا تجربہ کریں گے، ہم تو ڈاکٹری واکٹری جانتے نہیں. ہمارے ایک دوست بڑے مشہور ڈاکٹر جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا علاج کیا، ہسپتال کے سربراہ رہے، وہ فرمایا کرتے تھے آخر میں، مجھے ان کا جملہ یاد رہتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب دوا کسی مریض کے اندر، مریض کے جسم میں جاتی ہے تو کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں، فائدہ کر دوں یا الٹی پڑ جاؤں، یہ کہیں اور پوچھتی ہے، جب وہاں سے جواب ملتا ہے تو اپنا کام کرتی. فرمایا ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ایک ہی دوا ہے، ایک ہی مریض ہے، ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی جیسے حالات ہیں، ایک وقت میں وہ دوا دی فائدہ کر گئی، دوسری مرتبہ اسی بیماری میں اسی آدمی کو انہی کیفیات میں وہ دوا دی مٹی ہو گئی، کچھ فائدہ نہ ہوا، بیماری جو کہ تو رہی بڑھتی چلی. تو فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہ ساری دوائیں جتنی بھی ہیں یہ کہیں اور سے ان کا نظام چل رہا ہے، وہ پیٹ میں جانے کے بعد کہیں اور پوچھتی ہیں کہ یا اللہ میں کیا کروں، اس کا فائدہ کروں یا الٹا نقصان پڑوں. تو اس لیے جو بھی سبب ہم اس دنیا میں اختیار کرتے ہیں وہ اس میں یہ سبب اختیار کرنا ہے، حقیقی مدد جو ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگی. تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ جب تم ان اسباب کو اختیار کرو تو ساتھ میں ذرا دھیان کر لیا کرو کہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے. جب تک کہ مسبب جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے, جس کے ہاتھ میں قدرت ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے, جب تک وہ تاثیر پیدا نہیں کر دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا مدد اصل میں اسی سے مانگنی ہے. دوا کرو اور مدد مانگو, یا اللہ دوا تو کھا رہا ہوں, اپنی رحمت سے اس کے اندر تاثیر پیدا کرنا. یا اللہ باہر نکل تو رہا ہوں روزگار کی تلاش میں, لیکن اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے روزگار عطا فرما دیجیے. یا اللہ تجارت کے لیے دکان کھول کر تو بیٹھا ہوں, لیکن اس میں گاہک بھیجنا اور اس کے اندر نفع دینا یہ آپ کی قدرت میں ہے, اے اللہ آپ ہی عطا فرمائیے. لہذا یہ ساری مددیں جو ظاہر دنیا میں ہم مانگ رہے ہیں یہ محض اسباب ہیں, لیکن حقیقی مدد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاتی. کبھی اعتقاد نہ کرنا کہ اس دوا میں تاثیر ہے, اس سبب میں تاثیر ہے. تاثیر اللہ کی دی ہوئی ہے. جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کبھی تاثیر پیدا نہیں ہو. یہ جاہلیت کے نفع دینا یہ آپ کی قدرت میں ہے, اللہ آپ ہی عطا فرمائیے. لہذا یہ ساری مددیں جو ظاہر دنیا میں ہم مانگ رہے ہیں یہ محض اسباب ہیں, لیکن حقیقی مدد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاتی. کبھی اعتقاد نہ کرنا کہ اس دوا میں تاثیر ہے, اس سبب میں تاثیر ہے. تاثیر اللہ کی دی ہوئی ہے. جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کبھی تاثیر پیدا نہیں ہو. یہ جاہلیت کے زمانے میں, زمانے جاہلیت میں یہ عقیدے پھیلے ہوئے تھے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اس میں بذات خود یہ تاثیر ہے کہ وہ یہ کام کر بیٹھے گی. فلاں ستارہ نکل آئے گا تو بارش ہوگی. تو یہ ان کے ہاں ایک عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ جس وقت نکلے گا تو بارش ہوگی, اور بارش جو ہے وہ براہ راست اس ستارے سے وابستہ ہے, وہ ستارہ ہے جو بارش بھیجتا ہے. تو آج ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ کے موقع پر صبح کے وقت میں نماز فجر کے بعد دیکھا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی. تو آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس بارش میں انسانوں کے, ہمارے انسانوں کے دو فریق ہو گئے. یعنی ایک فریق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بارش ستارے نے دی, اور ایک فریق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو بارش اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی. تو بارش سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن پہلے والا جو ہے وہ اس بارش کے نتیجے میں کفر میں جا رہا ہے, شرک میں جا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ستارے نے مجھے بارش دی. اور دوسرا فریق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر, اس کی رحمت پر ایمان لا رہا ہے. لہذا اس بارش کے نتیجے میں اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو مانگو, اللہ سے مانگو کہ یا اللہ آپ عطا فرما رہے ہیں. جو ظاہری اسباب ہیں بے شک اختیار کر لو, لیکن دینے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں. ظاہری اسباب کو اختیار, اسی میں یہ پہلو بھی آتا ہے کہ ظاہری اسباب جو ہیں وہ زندوں سے تو اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ آدمی بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, اس سے دوا لے لی, ایک سبب اختیار کر لیا. لیکن جو دنیا سے جا چکے, کوئی ڈاکٹر مر گیا فرض کرو, بڑا ماہر اور بڑا حاذق طبیب تھا, لوگ ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, ہزاروں لوگوں نے علاج کیا, اللہ نے فائدہ عطا فرمایا. جب دنیا سے چلا گیا تو اب آپ اس سے مدد مانگو, اس سے کہو بھائی ڈاکٹر صاحب, فلاں ڈاکٹر صاحب, میری بیماری کے لیے کوئی دوا کر دیجیے. تو یہ ہو نہیں سکتا اس واسطے کہ دنیا سے جا چکا. جب دنیا میں تھا تو اس کو سبب بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور اس سے آپ مدد اس معنی میں مانگ سکتے تھے کہ بھئی ایک ظاہری سبب ہے اگرچہ تاثیر اللہ کی طرف سے. لیکن دنیا سے اٹھ جانے کے بعد, دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر اس کا کوئی کردار دنیا میں باقی نہیں رہا, اس واقعے اسے نہیں مان سکتا. یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اولیاء اللہ اور بزرگوں کا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں آپ ان سے جا کر دعا کروا سکتے ہو کہ بھائی ہمارے واسطے دعا کر لیجیے, اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں بیماری سے نجات دے دے, اللہ ہمارے قرض سے نجات دے دے. آپ زندہ ہیں تو ان سے جا کر مانگ لو, یعنی مانگ سے مراد یہ کہ دعا کرنے کی درخواست کر دو ان سے, یہ ٹھیک ہے. لیکن جب دنیا سے جا چکے تو اب دنیا سے جانے کے بعد ان سے مانگنا کہ مجھے اولاد دے دے, میرے قرضے کا انتظام کر دے, میرا جو ہے وہ فلاں بیماری کو دور کر دے, یہ ظاہری سبب کے طور پر بھی اب ممکن نہیں رہا دنیا سے جانے کے بعد. لہذا جو لوگ جا کے قبروں پر مزاروں پر مانگتے ہیں کہ اے داتا مجھے اولاد دے دے, اے داتا میرے مجھے روزگار دے دے, یہ سب اللہ بچائے یہ شرک کا شعبہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بالکل خلاف. تو جب تک زندہ ہیں آپ دعا کروا لو, ان سے ہدایات حاصل کر لو, رہنمائی لے لو. دنیا سے جا چکے تو اب ان کو پکارنا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی مثلا رحمت اللہ علیہ, مجھے شفا دے دو, مجھے اولاد دے دو, مجھے روزگار دے دو, اب نہیں ہو سکتا. جب تک وہ حیات تھے ان کی خدمت میں جا کر دعا کی درخواست کر سکتے تھے, وہ اللہ کے بڑے بردودیدہ ولی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا تھا, وہ ان سے دعا مانگنے کی درخواست کر سکتے تھے. لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو اب جو ہے وہ ظاہری سبب کے طور پر بھی ان سے مانگنا یہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہے. اب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دی. ارے بھائی جب اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہوا ہے رحمت کا دروازہ, اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اگر مجھ سے بارے میں پوچھے تو بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. جب اتنا اعلان کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہیں اور مانگنے کی کیا آخر ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے کہ دوسرے آدمی